بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهل الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مأسومین. سب مل کے اپنے وقت کے مولا جس کا آج پوری دنیا انتظار کر رہی ہے, چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو, ہر مظلوم کی صدا ہے کہ کیسے آقا کا ظہور ہو جائے جو ان کی مدد کا باعث بنے, جو مددبار مددگار اور ناجی بن کے آئے. سب مل کے اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو اصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. آج ہمارا چوتھا سلسلہ گفتگو ہے. ہم ہر روز امام زمانہ اور ادب امام زمانہ پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ صرف یا اللہ کہنا, صرف یا محمد کہنا, صرف یا علی کہنا یا زبانی ذکر کرنا کافی نہیں ہے جب تک انسان اس ذکر کو سمجھ کے نہ کرے. الاجل تو سب کہتے ہیں, لیکن کیا واقعاً الاجل کی معنی سمجھ پائے ہیں؟ امام کے ظہور کی دعا تو سب کرتے ہیں, لیکن ہم نے مولا کے ظہور کے لیے کتنا کام کیا؟ ہم نے امام کے ظہور کے جو رکاوٹیں تھیں ان کو کتنا دور کیا؟ ہم نے کتنے گمراہوں کو صراط مستقیم پہ لایا؟ ہم نے کتنے لوگوں کو ہدایت دی؟ ابھی تک تو ہم اپنے کردار کو نہیں بنا سکے تو دوسروں کے کردار کو بنانا تو دور کی بات ہے. تو سب سے پہلی بات انسان اپنے کردار کو بنائے, اس کے بعد یہ دعوے دار بنے کہ ہم مولا کے حقیقی عاشق ہیں, میں مولا کا حقیقی مولائی ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ ظہور غیبت کے دوران, مولا کے ظہور سے پہلے ہر شیعہ پر, ہر مؤمن پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس دور میں کچھ نہ کچھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے. جس طرح ہم نے بیان کیا آیت اللہ محمد تقی بافقی صاحب کا قصہ, اس کے علاوہ دوسرے مؤمنین کے قصے, آج ایک ایسے عالم دین کا قصہ بتانا چاہتا ہوں جس کو امام کی زیارت بڑی معرفت کے ساتھ ہوئی. دوسرے علماء نے امام کو دیکھا تو کسی نے خواب میں دیکھا, کسی نے بیداری کے عالم میں دیکھا, لیکن یہ واحد ایسے عالم دین تھے جن کو امام کی زیارت کس انداز میں نصیب ہوئی, کس طرح نصیب ہوئی, کہ یہ عالم دین فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو میرا سر امام کی گود میں تھا. اتنی معرفت اور بابرکت زیارت میں نے نہیں پڑھا کم از کم کہ کسی کو امام کی زیارت اس انداز میں نصیب ہوئی ہو. یہ کون ہے عالم دین, اور ان کے اندر کون سی عادتیں ہیں جو آپ انالائز کر کے اپنے اندر اپنے وجود میں لائیں تاکہ امام کی زیارت آپ کو بھی نصیب ہو. ان کا نام ہے آیت اللہ مرعشی نجفی, قم میں ان کی قبر مبارک ہے. یہ انتہائی پاک عالم دین, ان کے اندر ایک عادت تھی. واقعاً آہستہ آہستہ ان علماء کی عادتوں کو دیکھیے اور اپنے وجود میں ان عادتوں کو اپنائیے, انشاءاللہ آپ کو بھی امام کی زیارت نصیب ہو جائے گی. ان کے اندر ایک عادت تھی کہ ایک عالم دین فرماتے ہیں جب میں ان کی زیارت کے لیے گیا, ان سے ملنے کے لیے گیا, تو ان کے دفتر کے باہر, یا ہم کہہ دیں آفس, اس کے باہر ان کا مشاور کہیں, نوکر کہیں, جو بھی کہیں, وہ کھڑا تھا باہر. اور اس سے ہم نے کہا کہ قبلہ صاحب کہاں ہیں, ہمیں ان سے ملنا ہے. انہوں نے کہا آپ اندر جائیں بلڈنگ میں, وہ آپ کو مل جائیں گے. کہتا میں اندر گیا, ان کا ایک بڑا کتاب خانہ ہوتا تھا, اس سے پہلے کوئی چھوٹا سا ہال ہے, میں جا کر اس ہال میں بیٹھ گیا. وہاں میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے جو زمین پہ سویا ہوا ہے. صرف میں تھا اور ایک بوڑھا شخص تھا جو زمین پہ لیٹا ہوا تھا, سویا ہوا تھا. اب میں انتظار کر رہا تھا آیت اللہ صاحب کب آئیں گے, میں ان کی زیارت کروں کب آئیں گے. یہاں تک کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا, میں باہر گیا, پھر میں جا کر میں نے اس خادم کو کہا بھائی آیت اللہ صاحب کہاں ہیں, میں تو ان کا انتظار کر رہا ہوں. کہ وہ تو اندر ہیں. کہ میں آدھا گھنٹہ اندر بیٹھا ہوں, میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا. کہ اندر کوئی نہیں تھا. کہاں ایک شخص تھا جو بوڑھا ہے اور زمین پہ سویا ہوا ہے. کہ وہی آیت اللہ مرعشی نجفی ہے. اتنی سادگی. لیکن آج کل چھوٹا سا عالم اس کے پاس پراڈو ہے, چھوٹا سا عالم اس کے پاس گاڑیاں ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں, لیکن یہ واحد مجتہد تھے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں خمس کا ایک سکہ بھی نہیں خرچ کیا اپنی ذات پر. ان کی ایک سبزی کی دکان ہوتی تھی, وہ چلتی تھی اور وہاں سے خرچہ اٹھاتے تھے اور اپنی زندگی پہ مصرف خرچ کرتے تھے. لیکن دوسرے مجتہدین ہیں, وہ خرچ کرتے ہیں, لیکن یہ واحد مجتہد تھے جنہوں نے خمس کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا. پوری زندگی سادگی سے انہوں نے گزاری. ان کے اندر کون سی عادت تھی؟ سادگی کی تھی. لیکن ہمارے اندر کیا یہ عادت ہے؟ ہمارے اندر کتنے فیشنز ہیں؟ ہمارے اندر کتنی عادتیں ہیں؟ تکبر سے چلنا, کیسے کیسے خرچے کرنا. لیکن یہ واحد عالم دین تھے جن کی سادگی امام زمانہ کو پسند آئی. کیسے زیارت نصیب ہوئی, کب زیارت نصیب ہوئی؟ فرماتے ہیں سامرہ میں ایک مقام ہے جہاں سے مولا غیبت کبرا میں گئے. وہاں پہ میں ہر روز جایا کرتا تھا, ایک عمل کیا کرتا تھا تاکہ مجھے امام کی زیارت نصیب ہو. پروردگار عالم آپ سب کو عراق نجف ان اماموں کی زیارت نصیب کروائے. فرماتے کہ میں ہر روز جاتا تھا, اور وہ علاقہ ایسا ہے اگر آپ بھی جائیں گے وہاں پہ باسی بہت ہیں, یعنی جو شیعوں کے دشمن ہیں, جو شیعوں کو کافر کہتے ہیں اور واجب القتل مانتے ہیں. کہتے وہاں پہ میں غار میں گیا اور عمل کر رہا تھا, اچانک ایک شخص غار میں داخل ہوا اور اس نے مجھ پہ حملہ کرنا چاہا. تو علماء فرماتے ہیں فرمان امام ہے کہ جب بھی مشکل میں گرفتار ہو تو امام کو پکارو. اور وہ کون سا نام ہے جس نام سے امام کو پکارو؟ علماء فرماتے ہیں ایک ہی نام ہے, یا ابا صالح المہدی ادرکنی. کہتا میں نے زبان پہ یہ نام جاری کیا, اچانک میں نے دیکھا پر نور, نور کی جھلک ایک چمکی اور ایک بڑی دہشت, بڑی جلال بھری آواز میں امام اس چور سے مخاطب ہوئے. کہ آواز میں اتنی دہشت تھی, اس آواز میں اتنا جلال تھا کہ میں وہیں پہ بے ہوش ہو گیا اور وہ چور بھی بے ہوش ہو گیا. اب کہتا جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میرا سر مولا کی گود میں موجود تھا. ایک یہ مقام. دوسرا مقام اسی عراق میں فرماتے ہیں کہ ایک امام زادہ, غالباً اس کا نام محمد ہے, میں اس کی زیارت کو جا رہا تھا. اس کی قبر بہت دور تھی میں قبرستانوں سے, صحرائی مقام سے, کہ میں راستہ فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا. مجھے شدید پیاس بھی لگی تھی, بھوک بھی لگی تھی, اور شدید پیاس اور بھوک میں میرے اوپر بے ہوشی کے اثرات طاری ہونے لگے. اچانک میں وہیں پہ بے ہوش ہو گیا اور دوبارہ جب میں نے اپنا سر کھولا, میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میرا سر مولا کی گود میں موجود تھا. اب کہتا میں اٹھا, مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا, امام کو سلام کیا. کہتا مجھے بھوک بھی لگی تھی, پیاس بھی لگی تھی, مولا نے مجھے پانی پلایا, میں پانی سے سیراب ہوا. کہ امام کے ہاتھ میں ایک رومال تھا, اس رومال میں دو گرم گرم روٹیاں تھیں, امام نے وہ روٹیاں مجھے دیں. کہتا میں نے اپنی دائیں دیکھا تو وہاں پہ ایک نہر چل رہی تھی, میں نے اپنے بائیں دیکھا وہاں پہ ایک نہر تھی. ایک عجیب علاقہ تھا, سر سبز علاقہ تھا, میں پریشان ہو گیا کہاں ہوں. جیسے امام سے میں نے روٹیاں, روٹیوں کو میں نے اپنے ہاتھ میں لیا, وہ روٹیاں گرم تھیں. میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا, یہاں کوئی روٹی پکانے والا نہیں ہے. کہتا میں نے روٹیوں کو کھایا, اب امام کے ساتھ بیٹھا. میں نے کہا مولا کچھ نصیحتیں کر دے. آپ نے نصیحتیں مولویوں سے سنی ہوں گی, مبلغوں سے سنی ہوگی, لیکن آج وہ نصیحتیں جو امام نے آیت اللہ مرعشی نجفی کو کی تھیں وہ سن لیجئے. وہ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو امام کی نصیحتیں ہیں, آپ کے لیے ہیں, میرے لیے ہیں. امام سے کہتا آیت اللہ مرعشی کہ مولا, فرماتے مولا مجھے کچھ نصیحتیں کر دیجئے. امام فرماتے مرعشی سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ نماز شب کو کبھی ترک نہیں کرنا. نماز شب گناہوں کا کفارہ ہے. نماز شب تمہیں ہمارے قریب کرتی ہے. نماز شب تمہاری زندگیوں میں سکون لاتی ہے. کہ مولا دوسری نصیحت, امام فرماتے اے مرعشی نجفی, جو شیعہ ہے نا یہ ہم سے محبت بڑی کرتے ہیں لیکن ہمارے فرامین پہ عمل نہیں کرتے. محبت کے ساتھ ساتھ انہیں کہو, انہیں سمجھاؤ کہ ہمارے فرامین پر بھی عمل کریں. کا تیسری نصیحت, امام فرماتے ہیں کہ حقوق والدین کا خیال رکھا کرو, والدین کا احترام کیا کرو. واقعاً آج دیکھیں امام جس چیز کی نصیحت کرتے ہیں وہ یقیناً اس چیز کی زمانے میں ڈیمانڈ ہے, یقیناً اس چیز کی زمانے میں ضرورت ہے. نماز ہو, روزہ ہو, یہ سب لوگ رکھتے ہیں, لیکن جس چیز کی کمی ہمارے اندر ہے اسی چیز کی امام نے نصیحت کی ہے. آج احترام کی کمی ہے, اسی ادب کی کمی ہے. امام کا احترام تو دور, ہم والدین کے احترام سے بھی دور ہیں. امام کا احترام تو ہم نہیں کرتے لیکن یہاں تک کہ ہم والدین کا احترام بھی نہیں کرتے. نماز شب کون سا جوان ہے؟ نماز واجب تو کوئی نہیں پڑھتا, نماز شب تو دور کی بات ہے. اور وہی بات کہ آج ہماری مجالس میں فضائل تو پڑھے جاتے ہیں, یہ جوان ہماری محبت میں ماتم تو کرتے ہیں, یہ جوان ہماری محبت میں مجلسیں تو اٹین کرتے ہیں, مجلسیں تو برپا کرتے ہیں, اتنے نیاز نظر و نیاز تو کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں محبت ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں ہمارے فرامین پہ کوئی عمل نہیں کرتا. فرامین اہل بیت کیا ہیں؟ کہ امر بالمعروف ہو جائے. فرامین اہل بیت کیا ہیں؟ کہ ہم اہل بیت کی سیرت پہ عمل کریں. نماز شب کا نام آیا ہے, ایک واقعہ نماز شب کے حوالے سے بیان کرتا ہوا چلوں. مشہد مولا رضا کی زیارت, پروردگار عالم آپ سب حضرات کو نصیب فرمائے. مشہد میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے گوہرشاد. اب یہ مسجد ایک خاتون نے بنوائی تھی, اس کا نام بھی گوہرشاد تھا. مختصر کرتا ہوا چلوں, جہاں پہ یہ مسجد بنی ہے وہاں پہ انتہائی کوئی گندگی کی جگہ تھی اور بہت ہی مشکل کام تھا اس کو ہٹایا جائے اور وہاں پہ ایک مسجد بنائی جائے, اس کو بھرا جائے, اور اس کے اوپر بہت ہی بڑا خرچہ ہوتا تھا. کسی کے اندر یہ استطاعت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی کہ اتنی بڑی جگہ کو بھرا جائے اور گندگی کو ہٹایا جائے اور اس کے اوپر زمین بنا کے ایک مسجد کو برپا کیا جائے. یہ خاتون انتہائی, خدا نے اسے دنیا کا مال بھی عطا کیا تھا, سرمایہ دار تھیں, اور انہوں نے مزدوروں کو جمع کیا اور وہاں پہ کام کروانا شروع کر دیا. اور خدا نے اس خاتون کو ظاہری حسن و جمال بھی دیا تھا, باطنی حسن کے ساتھ. مزدوروں میں سے جو مزدور کام کرتے تھے, اور یہ خاتون جب جاتی تھیں اور مزدوروں کے اوپر نگاہ دوراتی تھیں کہ کون صحیح کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, ایک مزدور کی نگاہ اس خاتون پہ آ گئی. اب ظاہری ہے دنیا میں جس طرح انسان عاشق بن جاتا ہے کہ ایک نگاہ کی 100 نگاہیں ہو جاتی ہیں, اب یہ بیچارہ مزدور عاشق ہو گیا اور اس نے دوسرے دن سے کام پہ آنا چھوڑ دیا. خانم گوہرشاد پریشان ہو گئیں, ایک مزدور کام پہ نہیں آ رہا. جا کر اس مزدور کے گھر گئیں, اس کی ایک بوڑھی ماں تھی بیچاری, وہ باہر نکلی. کہ کیا ہوا آپ کا بیٹا کام پہ نہیں آتا؟ کہا اسے عشق کی بیماری ہو گئی ہے. کہا کس کے عشق میں مبتلا ہے؟ کیا وہ آپ کے عشق میں مبتلا ہو گیا؟ اور کہتا جب تک میری شادی خانم گوہرشاد سے نہیں ہوتی تب تک میں کام پہ نہیں جاؤں گا. اور ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے. ماں نے کہا کہ میرا بیٹا نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, سارا دن اس نے خود کو گھر میں بند کیا ہوا ہے, آپ خدا را مان جائیے. خانم گوہرشاد کہتی میں ایک مرتبہ شادی کر چکی ہوں لیکن دوبارہ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے, لیکن اگر اتنا اصرار ہے تو میری ایک شرط ہے. کہ جو بھی شرط ہو میرا بیٹا ماننے کے لیے تیار ہے. کہ اپنے بیٹے کو جا کر کہو کہ 40 راتیں نماز شب پڑھے, نماز تہجد پڑھے متواتر کسی وقفے کے علاوہ, تو پھر میں اس کی بیوی بننے کے لیے تیار ہوں. اس بوڑھی ماں نے کہا 40 راتیں کیا ہے, تو 80 راتیں پڑھنے کے لیے تیار ہے. وہ گئی اپنے بیٹے کو کہا کہ خانم گوہرشاد نے شرط رکھا ہے. بیٹا بڑا خوش ہوا, اس نے کہا ٹھیک ہے اماں میں نماز شب پڑھتا ہوں. اب اس نے نماز شب کو پڑھنا شروع کیا, پہلی رات نماز شب پڑھی, دوسری رات پڑھی, یہاں تک کہ 40 راتیں گزر گئیں. ماں گئی بیٹے کے پاس, بیٹا اب جاؤں؟ کہ اماں ابھی نہیں جاؤ, تھوڑا مجھے وقت دو. یہاں تک کہ 10 راتیں اور گزر گئیں, 50 راتیں چلی گئیں, 60 راتیں چلی گئیں, 70 راتیں چلی گئیں, بہت وقت گزر گیا لیکن یہ خانم گوہرشاد کے پاس نہیں گیا, اپنی نمازوں میں مشغول تھا, اپنی عبادت میں مشغول تھا. اب خانم گوہرشاد اس بوڑھی ماں کے دروازے پر آئیں, دروازہ کھٹکھٹایا, یہ بوڑھی دروازے پر آئی, کہا کیا ہوا؟ کہ آپ کے بیٹے نے نمازیں نہیں پڑھی, کیا وجہ ہے کہ آپ کا بیٹا نہیں آیا؟ 80 راتیں گزر گئیں, اتنا وقت ہو گیا. یہ بوڑھی ماں کہتی اپنے بیٹے کو بلاتی ہوں, آپ اس سے پوچھئے. اس جوان کو بلاتی ہے, یہ جوان دروازے پر آتا ہے. یہ خانم گوہرشاد پوچھتی ہیں کہ اے جوان یہ بتا کیا تم نے نمازیں نہیں پڑھی؟ کہتا میں نے پڑھی ہیں. کہ 80 راتیں گزر گئی تم واپس کیوں نہیں آئے؟ جو شرط تم نے رکھی تھی وہ شرط تو تم نے پوری کر دی. تو یہ جوان ایک حسین جواب دیتا ہے, کہتا اے خانم گوہرشاد نمازوں کے پڑھنے سے پہلے میں تیرے عشق میں گرفتار تھا, لیکن جب سے میں نے نماز شب پڑھی ہے میں اپنے رب کے عشق میں گرفتار ہو گیا. تو آپ نے دیکھا اس خاتون کے دل میں ایمان تھا, اس نے اپنی ایک شرط کی وجہ سے ایک انسان کو عاشق خدا بنا دیا. لیکن آج کل کے اس ماڈرن دنیا میں, آج کل کے اس جدید دور میں ہم کیا شرطیں رکھتے ہیں؟ مہر میں عورتیں کیا مہر رکھتی ہیں؟ مرد حضرات کون سی شرطیں رکھتے ہیں؟ خواتین حضرات کون سی شرطیں رکھتے ہیں؟ آج کل تو اوپن ماحول ہے, آپس میں باتیں بھی کرتے, لیکن شرطیں کون سی ہوتی ہیں؟ دنیاوی شرطیں ہوتی ہیں. گاڑی رکھنے کی شرط ہوتی ہے, گھر کے لینے کی شرط ہوتی ہے, اتنا سونا دو اتنی شرط ہوتی ہے. لیکن جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ کون سی شرطیں رکھتی ہیں؟ جو اہل بیت کی چاہنے والی بی بی زہرا کی سیرت پہ چلنے والی خاتون, اس نے کون سی شرط رکھی؟ اس نے نماز شب کی شرط رکھی. تو اے خاتون اگر تیرے لیے کوئی رشتہ آیا ہے, اگر سیرت زہرا پہ چلنے والی ہو تو شرط کون سی رکھنی پڑتی ہے؟ شرط یہ رکھو کہ وہ نماز شب کا پابند ہو جائے, شرط یہ رکھو کم از کم وہ واجبات کو ادا کرے, شرط یہ رکھو کہ کم از کم وہ خمس کا پابند ہو جائے, کہ تیرے بچوں کے پیٹ میں لقمہ حلال آئے, شرط یہ رکھو کہ وہ رشوت نہ لے, شرط یہ رکھو کہ وہ حلال کی کمائی کمائے, شرط یہ رکھو کہ وہ داڑھی رکھے. جو واجبات فقہی ہیں ان کو بجا لائے. کہ امام فرماتے ہیں یہ ظاہری حسن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, یہ ظاہری جو چہرہ ہے یہ ایک دن بوڑھا ہو جائے گا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل کی دنیا میں اتنی حسین عورتیں تھیں, لیکن جب ان کی ایج 60 سے اوپر چلی جاتی ہے, 70 سے اوپر چلی, وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں, چہرے پہ مرجھائیاں آ جاتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ انسان کا حسن ایک دن ختم ہو جاتا ہے، لیکن امام فرماتے جو انسان حسن کی وجہ سے شادی کرتا ہے، ایک دن یہ حسن ختم ہوگا، وہاں سے اس کی محبت بھی ختم ہو جائے گی. لیکن جو انسان ایمان کی وجہ سے شادی کرتا ہے، ایمان دن بدن بڑھتا ہے، جیسے جیسے ایمان بڑھتا جائے گا ویسے ویسے ان کی محبتیں بڑھتی جائیں گی. اسی طرح ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اس ظاہری دنیا میں بھی کہ اگر انسان کسی عالم سے محبت کرتا ہے، جیسے جیسے اس کی تقویٰ کو دیکھتا ہے ویسے ویسے اس کی محبت بڑھتی ہے. تو اہل بیت نے اگر شادیاں بھی کی تو ایمان کو دیکھ کر کے. ایک مثال دیتا ہوا چلوں، سب سے بڑا افیکٹ جس کی وجہ سے اس دنیا میں ناخلف بیٹے پیدا ہوتے ہیں، بے تربیت اولادیں پیدا ہوتی ہیں، کہ امام نے فرمایا حقوق والدین کا خیال کرو، لیکن بچے ماں باپ کی احترام نہیں کرتے، یقیناً ان کی تربیت میں کوئی خلل ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو تیری اولاد نیک ہو تو ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو جو مؤمنہ ہو. مشکل ہے، انسان بعض اوقات گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن فرمان اہل بیت پہ عمل کرو گے تو پوری زندگی خوش رہو گے. اپنی منمانی کرو گے تو چند دن خوش رہو گے، لیکن اس کے بعد پھر بدبختیاں زندگی میں مصیبتیں آ جاتی ہیں. ایک مثال دیتا ہوا چلوں کہ ماں کا اثر کتنا بچے پر ہوتا ہے. ایک جنگ ہے، وہاں پہ محمد ابن حنفیہ بھی علی کے بیٹے ہیں، مولا حسن بھی موجود ہیں، حضرت عباس بھی موجود ہیں. مولا محمد حنفیہ کہتے ہیں جاؤ جا کر لڑو، ایک مرتبہ جاتے ہیں، لشکر کو کافی دور بھگاتے ہیں، لیکن مکمل لشکر کو شکست نہیں دے پاتے. پھر واپس آتے ہیں، ماتھے پہ پسینہ ہے، تھکے ہوئے ہیں، سانس پھولی ہوئی ہے، امام شہد کا جوس پلاتے ہیں، محمد ابن شہد کھاتے ہیں. مولا فرماتے پھر جاؤ، پھر جاتے ہیں لیکن پھر بھی شکست نہیں دے پاتے، پھر واپس آتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں. امام کیا فرماتے ہیں، اے محمد ابن حنفیہ، اس میں تیرا قصور نہیں ہے، اس میں تیری ماں کے دودھ کا اثر ہے. اب خدا نخواستہ امام یہ نہیں کہنا چاہتے کہ تمہاری ماں کا قصور ہے، خدا نخواستہ مولا کچھ برا بلا نہیں کہنا چاہتے، امام فرق بتلانا چاہتے ہیں. اس کے بعد مولا نے حسن کو بھیجا، مولا حسن پہلی ہی مرتبہ لشکر کو بھگا کر شکست دے کر واپس آئے. مولا بتانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو تیری ماں اور ہے، فاطمہ اور ہے. یہ نہیں کہ علی جس سے بھی شادی کریں عباس پیدا ہوگا، علی اگر ام البنین سے شادی کریں گے تو عباس پیدا ہوگا. تو ماں کا اثر اتنا ہوتا ہے، علی اگر زہرا سے شادی کریں گے تو حسن و حسین جیسے بیٹے پیدا ہوں، علی اگر ام البنین سے شادی کریں گے تو عباس جیسا دلاور پیدا ہوگا. تو ماں کا کردار اولاد میں اتنا مہم ہوتا ہے، ماں کا کردار اولاد کی تربیت میں اتنا بااثر ہے. تو خدا را اپنی زندگیوں کے ایک ایک لمحے کو ٹٹولیے، پھر آگے بڑھیے کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں، کیا یہ راہ راہ اہل بیت ہے. آج کل دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، مولائی تو بہت پیدا ہو گئے، منتظر تو بہت پیدا ہو گئے، لیکن جب خود کو امتحان میں ڈالیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ ہم مولا کے حقیقی منتظر ہیں یا نہیں ہیں. نجف میں ایک عالم دین منبر پر گیا، اس سے لوگوں نے سوال کیا کہ قبلہ، یہ سید بھی تھے، سر پہ سید کا امامہ تھا، قبلہ کیا وجہ ہے کہ امام کا ظہور نہیں ہوتا، ہم راتوں راتوں رو رہے ہیں، الاجل الاجل کی صدائیں دے رہے ہیں، دن رات مولا کے ظہور کی دعائیں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ امام کا ظہور نہیں ہوتا؟ اس عالم دین نے کہا میں تیرے لیے ایک حدیث پڑھتا ہوں. قبلہ پڑھیے، انہوں نے حدیث پڑھی، کہا میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آخری دور میں اگر مولا کا ظہور نہیں ہوگا، اس ظہور میں کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ کہا وہ تم لوگوں کا اپنا کردار مولا کے ظہور میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. اس مولوی صاحب نے پڑھا، مسجد کے مؤذن نے اس کو ممبر سے اتارا، اتار کے کہا بدبخت، تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم مولا کے ظہور میں رکاوٹ ہیں، ہم دن رات مجلسیں کر رہے ہیں، ہم دن رات نظر و نیاز کر رہے ہیں، ہم دن رات مولا کے ظہور کی دعائیں کر رہے ہیں، ہم دن رات رو رہے ہیں، تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم مولا کے ظہور میں رکاوٹ ہیں. اس بیچارے نے کہا میں نے میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں نے مولا کی حدیث پڑھی ہے، اگر تمہیں برا لگا ہے تو میں کیا کروں؟ کہا تم مولوی ہو، تم چاہتے ہو کہ مولا کا ظہور نہ ہو اور تم پوری زندگی مجلسیں پڑھتے رہو، اپنے جیب کو گرم کرتے رہو. اس بیچارے کا مسلح اٹھایا، مسجد کے مؤذن نے مسلح اس کے سینے پہ مارا، کہا نکل جا مسجد سے. بیچارے کو گالیاں دی، مسجد سے اسے نکال دیا. اب یہ کہتا ہے میں گھر گیا، رات کے 2 بجے یہی مؤذن میرا دروازہ کھٹکھٹانے لگا. قبلہ معاف کریے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، دروازہ کھولیے، میں معافی مانگ رہا ہوں. کرو رہا تھا لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا، اس خوف سے کہ پہلے اس نے گالیاں دی تھیں، اب یقیناً یہ مجھے مارنے آیا ہے. का एक घंटा गुजर गया जब वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि किबला मुझे माफ करिए, हमसे गलती हो गई, आप सही कह रहे थे, अभी तक हम मौला के हकीकी आशिक नहीं बन सके। का मैंने दरवाजा खोला, वो मेरे घर में आया, सबसे पहले मेरे कदमों पे गिरा कि किबला हमसे गलती हो गई, माफ करिए, आप सच कह रहे थे, हम मौला के हकीकी आशिक नहीं बन सके। मैंने कहा क्या वजह है, पहले गालियां दे रहे थे, अब कदमों पे गिर पड़े हो, अब माफी मांग रहे हो। कि किबला रात को हमने ख्वाब देखा, क्या देखा कि मौला का जहूर हो गया, हर जगह खुशियां ही खुशियां हैं, सब शिया खुश हैं, मैं भी खुशी के आलम में दौड़ता हुआ मौला की खिदमत में गया। मैंने कहा मौला बड़ी मुद्दत से इंतजार था, मौला अगर जहमत ना हो तो कुछ देर के लिए मेरे घर तशरीफ लाइए, हम आपको अपने घर में दावत देना चाहते हैं। इमाम ने कहा ठीक है, फला वक्त फला टाइम हम आपके घर में आ जाएंगे। का इमाम जो टाइम इमाम ने दिया था, इमाम उससे थोड़ा कबल हमारे घर में तशरीफ लाए, मौला आकर बैठे। मौला ने मेरे घर के एक एक सामान को देखा, देखने के बाद कहा मुअज्जिन ये बता कि तेरी तनख्वाह कितनी है। मैंने कहा मौला इतनी। इमाम ने कहा इतनी थोड़ी सी तनख्वाह में घर का इतना सामान तो नहीं आ सकता, आजकल हमने घरों में बड़ा फर्नीचर रखा हुआ है, बड़ा सामान रखा हुआ है, इतने ऐसी लगाए हुए हैं, लेकिन कभी भी यह नहीं सोचा कि यह सामान किस कमाई से आ रहा है। इसीलिए अहादीस में मिलता है कि मौला की हुकूमत मौला अली की तरह नहीं होगी, मौला हसन की तरह नहीं होगी, मौला की हुकूमत बातनी हुकूमत होगी, अगर गुनहगार हो तो उसी वक्त मौला सजा देंगे। का 1150 साल हम गैबत में थे, फिर भी तुमने सबक नहीं सीखा, तुम तो हमारे शिया थे, तुम तो मजालिस अटेंड करते थे। एक वाहिद फिरका शिया है जिसमें इतनी दरसगाहें होती हैं, जिसमें इतनी तरबियत के लेक्चर होते हैं, मुहर्रम अलग, सफर अलग, रमजान की रातें अलग, नेमतें इलाही है, लेकिन फिर भी तुम नहीं सुधरे। इमाम ने घर के एक एक सामान को देखा, कहा ऐ मुअज्जिन ये हराम की कमाई से है, इसे खैरात खुदा में दे दे। मैंने कहा मौला आप पे जान कुर्बान, सामान की क्या हैसियत है, मैंने खैरात में दे दिया। एम थोड़ी देर के बाद मेरी बीवी मेरे घर में आई, मौला ने मेरी बीवी को देखा, कहा ऐ मुअज्जिन अपनी बीवी को तलाक दे दे। मैं परेशान हुआ, मैं घबरा गया, मौला बीवी को तलाक दूं किस लिए? इमाम ने फरमाया क्योंकि तेरी बीवी तेरी रजाई बहन है, बचपने में तेरी बीवी ने तेरी ही मां का दूध पिया था, लिहाजा इसका निकाह तुमसे हराम है और गलत था, इसे अभी तलाक दे दे। कहता मैं परेशान तो हुआ लेकिन हुक्म इमाम था, मैंने सर को झुकाया, का मौला जान भी कुर्बान बीवी की कोई हैसियत नहीं है, मैंने बीवी को तलाक दे दी। का थोड़ी देर के बाद मेरा जवान 18 साल का बेटा मेरे घर में आया, इमाम ने मेरे बेटे को जाहरी निगाह से नहीं बल्कि बातनी निगाह से देखा, का ऐ मुअज्जिन तेरा बेटा अभी अभी जिना करके आया है, अभी अभी शराब पी के आया है, ये गुनाह है कबीरा में मुबतला है, ये ले मेरी तलवार और अपने बेटे को सजाए मौत दे। का 18 साल का कड़ियल जवान बेटा था, बेटे हर बाप को प्यारे होते हैं, मैं जज्बाती हो गया, मैं गुस्से में आ गया कि मारूं तो अपने बेटे को कैसे मारूं। मैंने गुस्से में आकर अपने इमाम से बेहतरामी की, मैंने गुस्से में आकर मौला को कहा कि आप इमाम तो दूर, आप तो मुझे सैयद भी नहीं लगते। यह कहना था कि जहरा के लाल की आंखों में आंसू जारी हुए। इमाम ने फरमाया ऐ मुअज्जिन तू सैयद को कहता था कि मेरा हकीकी आशिक है, अरे जब तू इमाम के फरमान पे अपने बेटे को कुर्बान नहीं कर सकता तो कैसा आशिक है। तो आज यही वजह है जाने मोहतरम, 5 मिनट के लिए अपने वजूद में देखिए आपने इमाम पे क्या कुर्बान किया, खोमस जैसी छोटी चीज है लेकिन आज तक हमने अपने इमाम पे पैसों को कुर्बान नहीं कर सकते। दीन इस्लाम में दाढ़ी का रखना वाजिब है, कैसी दाढ़ी तो 40 कदम से नजर आए। मैं हमेशा कहता हूं अपनी गुफ्तगू में कि शुक्र करो कि शिया हो, दूसरे मजाहिब में दाढ़ी 2 मुश्त की वाजिब है, लेकिन ये हमारा वाहिद मजहब है कि बड़ी दाढ़ी रखना सुन्नत यानी मुस्तहब है लेकिन छोटी दाढ़ी रखना वाजिब है। ऐसी दाढ़ी तो 40 कदम से नजर आए, इतने से बाल अपने मौला पे कुर्बान नहीं कर सकते तो ये दावा कैसे कर सकते हैं हम मौला के हकीकी आशिक। हम उस पैसे जैसी चीज को हम अपने मौला पे कुर्बान न कर सके तो ये दावा कैसे करेंगे मौला के आशिक। खुदा रा जो भी इंसान इमाम की ज्यारत करना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वाजिबात पे अमल करे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं ये नमाज ये रोजा ये हज ये जक़ात ये सारी चीजें दीन इस्लाम का जाहिरी ढांचा है, لیکن باطنی چیز ادب و اخلاق ہے. جس انسان کے اندر اخلاق و ادب نہیں وہ انسان با کردار نہیں. جس انسان کے اندر ادب نہیں, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, یہ ظاہری چیزیں ہیں, لیکن مین چیز جو انسان کا اخلاق ہے, کبھی ظاہر کو دیکھ کے بھی دھوکہ نہیں کھائیے گا. ہمیشہ انسان کا باطن بھی پاک ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ یہ باطنی گاڑی کی انجن ہے, لیکن ظاہر اس گاڑی کی باڈی ہے. ظاہر بھی خوبصورت ہونا چاہیے. اب گاڑی کی انجن کتنی بھی مضبوط ہو, لیکن اس کا ظاہر اگر خراب ہو, ٹوٹا پھوٹا ہو, تو کوئی انسان اس گاڑی کو نہیں خریدے گا. آپ اس گاڑی کو خریدتے ہیں جس کا ظاہر بھی اچھا ہو, باطن بھی اچھا ہو. تو نماز کا پڑھنا بھی ضروری ہے, اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے. نماز اور روزے کا رکھنا بھی ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان پاک کردار بنے, والدین کا احترام کرے, چھوٹوں کو پیار دے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے میں با اخلاق بن کے چلے, تو وہ انسان مولا کا حقیقی عاشق ہے. اکثر سوال ہوتا ہے کہ گھر میں پریشانی ہے, گھر میں بیماری ہے, ہم کیا کریں. ایک چھوٹا سا عمل بتا دیتا ہوں. علماء فرماتے ہیں نماز صبح کے بعد جو انسان ہر روز اپنے گھر میں زیارت عاشورا, مولا کی زیارت ہے, وہ پڑھا کرے گھر. انسان ہر روز صبح کی نماز کے بعد زیارت عاشورا متداول وداؤٹ وقفہ خود کو عادت دے دیں. زیارت عاشورا دعا احد میں نے کہا, جس طرح اگر 40 دن پڑھے امام کی زیارت نصیب ہوگی, اسی طرح زیارت عاشورا جو انسان ہر روز پڑھتا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ اس انسان کے گھر میں کبھی بیماری نہیں آئے گی. ایک تازہ تازہ واقعہ آپ کو بتا لوں کہ کراچی میں ایک شخص ہمیں ملا. اس نے کہا کہ ہم ایک عمل کیا کرتے تھے اور ڈاکٹروں نے مجھے جواب کر دیا تھا کہ مجھے کینسر تھی اور میں کینسر کا مریض تھا. ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ تم اتنے دنوں میں مر جاؤ گے اور 2 مہینوں کے زیادہ تم زندہ نہیں رہو گے. کہ ایک عمل ہم نے کسی عالم سے سنا ہوا تھا, اسی عمل کو کہا کہ میں 5-6 سال سے کر رہا ہوں, اور اس نیت سے کہ یہ میں اپنی طرف سے مولا کو ہدیہ دے رہا ہوں. دنیا میں آپ اپنے بچوں کو گفٹ دیتے ہیں, اپنے دوستوں کو دیتے ہیں, اپنے پیار کرنے والوں کو دیتے ہیں, لیکن کیا زندگی میں آپ نے کبھی اپنے مولا کو کوئی گفٹ دیا, مولا کو کوئی ہدیہ دیا؟ 2 رکعت نماز کہتا ہے کہ جو امام زمانہ کی نماز ہے, مفاتیح الجنان میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جیسے انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچے, اس ذکر کو 100 مرتبہ کرے, اور جیسے رکوع میں جائے تو سبحان ربی العظیم و بحمدی کو بھی 7 مرتبہ پڑھے, ذکر سجدہ کو بھی 7 مرتبہ کرے, اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھے. کا اس ذکر کو, اس عمل کو میں نے کسی عالم سے سنا تھا اور میں متداول مولا کو ہدیہ کرتا تھا. کا 2 مہینے میں ڈاکٹر نے مجھے ٹائم دیا تھا کہ تم مر جاؤ گے, لیکن 2 مہینے کے بعد میں یہ نماز کو امام کو ہدیہ دیتا کہ مولا میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں, اب میں دیکھتا ہوں آپ مجھے کیا دیتے ہیں, کیونکہ امام کا جو ہدیہ ہوتا ہے وہ ہمارے سے تو بہت بڑا ہوتا ہے. کہ اب کیا ہوا, جب میں ڈاکٹر کو ٹیسٹ دینے گیا تو ڈاکٹر پریشان ہو گئے کہ آپ تو 2 مہینے میں مرنے والے تھے, لیکن اب آپ کے اندر کسی بھی بیماری کا کوئی نشان نہیں ہے. اسی طرح زیارت عاشورا, لیکن اگر آپ امام کو کوئی گفٹ دینا چاہیں تو یہ بہترین عمل ہے کہ 2 رکعت نماز امام زمانہ ہے, آپ ہر روز امام کو گفٹ کریے, پھر دیکھیے امام آپ کو کیا ہدیہ دیتے ہیں. خدا را راستے بہت ہیں, راہیں بہت ہیں, لیکن جب تک ہم ان راستوں کو نہیں پہچانیں گے, تب تک ہم ان مقدس ہستیوں کو نہیں پہچانیں گے, تب تک ہم با کردار نہیں بن پائیں گے, تب تک ہمیں جنت نہیں مل پائے گی. یہ جنت تب ملتی ہے جب انسان اپنے کردار کو بنا لے, اپنے اہل بیت, اپنے مولا, اپنے وقت کے امام کو پہچان لے, اس کے بعد انسان جنتی بن پاتا ہے. پروردگارہ ہمیں مولا کے حقیقی عاشقوں میں سے بنا دے, مولا کے حقیقی منتظرین میں سے بنا دے, اور ہمارے کردار کو ایسا بنا دے کہ جس کردار کو دیکھ کر امام کا دل بھی خوش ہو اور جناب زہرا بھی ہم سے راضی ہو جائیں. وما علینا الا